الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لسان قومه ليبين لهم فيبين الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. درشي فري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ ابراہیم کی تفسیر کا بیان رمضان سے پہلے شروع کیا تھا. ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے یہ بیان منقطع ہو گیا تھا اور ماہ رمضان میں اسی مناسبت سے موضوعات بیان ہوئے تھے. آج پھر بحمد اللہ تعالی تفسیر کا مسلسل بیان جاری کر رہا ہوں. اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا تیسرا دن ہے اور آج ہمارے شہر میں برسات ہو رہی ہے اور تھوڑی سی دیر میں ماشاءاللہ شہر جل تھل ہو گیا ہے. اسی وجہ سے شاید لوگوں کو پہنچانے میں دشواری بھی ہوئی ہوگی. بہرحال اللہ تعالی اس بارش کو ہمارے لیے بارش رحمت بنائے اور اس میں ہمارے لیے خیر بھی خیر ہو. پہلے یہ بیان ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا. یعنی جو نبی جس قوم کی طرف آیا اس کی زبان اللہ تعالی نے اس نبی کو سکھائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول بن کر آئے. اللہ نے آپ کو ساری زبانیں سکھائیں. قرآن ہی میں نبیوں کا بیان ہے. کوئی جتنے بھی انبیاء کا ذکر 25-27 کے قریب ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان میں یہ بھی ہے اللہ نے انہیں جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں جانتے اور اب بھی سب کی زبانیں سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں یہ میں تفصیلی بیان کر چکا اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی عزت والا ہے حکمت والا ہے. اس موضوع پر بھی گفتگو کر چکا ہوں آپ حضرات نے سنی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائے. اس کے تحت بھی یہ بیان کیا تھا کہ نبی لوگوں کو اندھیروں سے اور اندھیریوں سے نکالتے ہیں, وہ کفر کی اندھیری ہو, کفر کی تاریکی ہو, ضلالت گمراہی کی تاریکی ہو, نفاق کی تاریکی ہو, نافرمانی کی تاریکی ہو, اخلاقی خرابی ہو یا کوئی اور خرابی ہو, ان سب سے نکال کر لانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. یہ کام اللہ نے کس کے سپرد فرمایا؟ نبیوں کے سپرد فرمایا. ان کی مدد کے بغیر یعنی انبیاء کرام کی مدد کے بغیر کسی کو روشنی اور نور ملتا نہیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے, مگر اللہ ہدایت کب دیتا ہے؟ جب قوم میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے, نبیوں کے ذریعے دیتا ہے. اور اب یہ کام اولیاء کرام انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں اور ان کے تابع ہیں, فرما بردار ہیں. اس کا بیان اس آیت کے شروع میں بھی ہوا اور پھر یہ دوبارہ بیان ہوا ہے. اس سے میں اور آپ کی اچھی طرح جان لیں, ذہن میں اس کو پکا کر لیں کہ ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہدایت کا خالق بھی اللہ ہے. مگر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کے بیان کے مطابق کہ یہ نبی ہیں جو قوم کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں, جو لوگوں کو اندھیریوں سے, تاریکیوں سے, ظلمات سے نور کی طرف لاتے ہیں. اگر قول نہیں لاتے ہیں تو پھر قرآن کے اس بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ جو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا, تو نشانیاں وہ جو لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نشانیاں, اللہ کیا فرماتا اخرج قومک من الظلمات الى النور, کہ وہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب ملا ہے. یہاں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, گمراہ کرنے کا منصب شیطان کو نہیں ملا, مہلت ملی, لیکن نبیوں کو تو ہدایت کا منصب دیا گیا. یعنی یہ کام گمراہ کرنا جو شیطان کو کام نہیں ملا ہے, اس کو اس کے لیے مہلت ملی ہے, اور نبیوں کو تو ہدایت کا کام دیا گیا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کو کام دیا جائے اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے, قوت بھی دی جاتی ہے. سمجھنے کے لیے بات کروں, بادشاہ اگر کسی کو وزیر خزانہ بناتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ وزیر خزانہ کا خزانے کو استعمال میں ناناسب کی ہدایت کے مطابق بادشاہ کی ہدایت کے مطابق کیونکہ اس کو وزیر خزانہ کس نے بنایا بادشاہ نے اگر یہ کہا جائے کہ جی وزیر خزانہ کو کوئی اختیار نہیں کوئی قوت نہیں تو پھر وہ وزیر کیوں کہلاتا اس کو جب وزارت دی گئی تو اختیار تصرف کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے تو اب اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے تو اس اختیار کا اصل مالک بادشاہ ہے مگر اسی نے آگے اس وزیر کو دیا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ بات کی آپ یقین رکھیں سمجھنے سے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہدایت کا مگر اس نے اپنے نبیوں کو جب یہ کام سپرد کیا تو اس کا اختیار بھی دیا اور اس کی قوت بھی عطا کی اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی خدا کے برابر ہو گئے اگر کوئی یہ سمجھے گا تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اللہ کے برابر یا اللہ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں وہ لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی ہدایت دے سکتا تو پھر فلاں کو ہدایت کیوں نہیں دی فلاں کو ہدایت کیوں نہیں دی میں نے کتنی مرتبہ ان باتوں کا جواب دیا ہے جس طرح آپ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں تو اگر نبی ہدایت دے سکتا تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ دی ابو لہب کو ہدایت کیوں نہ دی ولید بن مغیرہ کو ہدایت کیوں نہ دی وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہدایت دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دی تو میں اس کے جواب میں یہی پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں تو پھر اللہ نے کیوں نہیں دی نبی کا ذکر تو بعد میں ہوگا پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے نبی ہدایت نہیں دیتا تو میں پوچھتا ہوں تو پھر اللہ نے اس کو ہدایت کیوں نہیں دی لازمی بات ہے آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اللہ کے حبیب نے بھی نہیں چاہا بات ختم ہو کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والے نہیں اللہ کی رضا کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں ان کا اعتراض نادانی پر ہے وہ ہر گز حقیقت کو سمجھتے نہیں ظلمات کا لفظ جمع کا ہے نور کا لفظ واحد ہے پتہ چلا تاریکیاں بہت ساری ہیں نور ایک ہی ہے نور ایک ہی ہے اور یہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا اور اس نور سے ساری کائنات بنی یہ سارے اسی نور سے پیغام ہے اور نبی اسی نور کی طرف لاتے ہیں لوگ تو نبیوں کو نور نہیں مانتے جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں جب مانگتے نہیں تو پھر لیتے نہیں تو مانگیں گے نہیں تو ملے گا کہاں سے ان کو ملتا بھی نہیں اور جو مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں جب مانگتے ہیں تو ملتا ہے تو وہ خود بھی نور ہو جاتے ہیں یہ ایمان کیا ہے یہ بھی نبی پاک کی نور کی ایک شعاع کا نام ہے میری بات نہ سنو تو آپ خود علامہ شبیر احمد عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں انہوں نے جو قرآن کی تفسیر حاشیہ لکھا ہے بازار میں تفسیر عثمانی کے نام سے ملتا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مومن کا ایمان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرن ایک شعاع کا نام ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب ایک کرن کا نام مومن کا ایمان ہے تو خود نبی کی ذات میں کتنا نور ہوگا ان کی نورانیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے ان کو اس طرح کے اعتراض کر کے خود کو خراب کرنا نہیں چاہیے اور اس کے باوجود کرتے ہیں تو ان کی قسمت ان کی مرضی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاتے ہیں اور اس بات کی ان کو طاقت قوت اختیار عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ کسی کو قوت و اختیار دے تو میں اور آپ انکار کرنے والے کوئی ہوتے نہیں آئیے اس سے اگلی آیت پر گفتگو کرنی اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ دن یاد دلا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. یہ جو بات ہے یہ ذرا تفصیل سے کچھ بیان کروں گا, توجہ کیجیے. یہ سارے دن کس کے ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیجیے, اللہ کے. یہ دن اللہ کے, یہ راتیں اللہ کی ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے, یا اللہ یہ سارے دن تو تیرے ہیں, ساری راتیں تیری ہیں, پھر بھی حکم ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ, تو اس سے مراد کوئی خاص دن ہے؟ تو پتا چلا کہ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں, مگر یہاں مراد تمام دن نہیں ہے بلکہ کچھ دن خاص ہیں. ہم بھی سب اللہ کے بندے ہیں, مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے تو پھر وہاں پر تکلیف آ جاتی ہے. ہر بندے کے ساتھ اس کی خوبی بیان ہوتی ہے. خاص بندوں کا ذکر آیا ہمارے بات اور رحمان قرآن میں فرمایا, دعویٰ تو ہم سمجھنا کے بندے ہونے کا کرتے ہیں اور سمجھنا کے بندے ہیں, مگر اللہ کا بندہ جسے اللہ پر مانتا ہے وہ ہر ایک نبی خاص ہوتے ہیں. اللہ کے دن یاد دلاؤ, کیا مطلب؟ کچھ خاص دن. تو میں نہیں کہتا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبی ابن کعب اور حضرت مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے نزدیک اللہ کے دنوں سے مراد وہ ہے جن دنوں میں, بلکہ انہوں نے تو ان کو اللہ کی نعمتیں کہا, اور مقاصد کے نزدیک وہ واقعات ہیں جو گزشتہ امتوں یعنی قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود وغیرہ کو پیش آئے. تو حکم یہ ہوا کہ اپنی قوم کو وہ واقعات بتاؤ جو ان خاص ایام میں ظاہر ہوئے, خواہ وہ نعمت کی صورت میں یا حقیقت کی شکل میں. پتا کیا چلا؟ ان ایام سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت اتاری, یا ان دنوں میں اللہ کے بندوں پر کوئی خاص مصیبت اتری. کچھ لوگوں پر عذاب اترا تو ان کے لیے وہ دن مراد ہے, اور جن پر انعام نازل ہوا ان کے لیے وہ دن مراد. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی, ذرا توجہ کیجیے گا. پہلا مسئلہ تو ہم جو اس آیت سے نکالے ثابت ہوتا ہے, توجہ کریں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت سے ششوپنج میں رہتے ہیں, تفصیل سن کے اس کو سمجھ لیں. پہلی بات تو کیا پتا چلی اس آیت سے کہ ہم اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو غلط نہیں کرتے, اللہ خود فرماتا ہے اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو جن دنوں میں بندوں پر نعمت کا نزول ہوا ہے, اللہ کی نعمت نازل ہوئی ہے, وہ دن اللہ کے دن ہے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ جس میں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, یہ وہ دن ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دن آئی. جب چھوٹی نعمتیں, اس کے مقابلے میں جو نعمتیں چھوٹی ہیں, جب ان کی آمد کا, ان کے نزول کا دن جو ہے وہ اللہ کا دن ہے, اس کو منانا چاہیے. تو اندازہ کریں کہ ان دنوں کے بارے میں پھر ہمارے پاس, یہ جو ہم منا رہے ہیں, ہمیں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش دل نہیں. معراج ہم منائیں, شب براءت منائیں, شبان قدر منائیں, یہ سارے دن اللہ کے دن کہلائیں گے, اور ان میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, توجہ کیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, جو ہمیں عاشورہ کہتے ہیں. آپ عاشور, یہ 10 دن کو ہی کہا جاتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ اصطلاحاً کہتے ہیں, ویسے تو مہینے کی 10 تاریخ کہلا سکتی ہے لیکن اس دن تو کہا جاتا ہے مشہور ہے.
واقعی 10 تاریخ جو ہے عاشورہ کا وہ لوگ روزہ رکھتے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان سے پوچھو یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, فرعون اور اس کا لشکر آج کے دن غرق ہوئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ان سے نجات مل گئی تھی, تو ہم اس خوشی میں آج کا دن مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. یہ کام کون کرتے تھے؟ یہودی. مدینہ منورہ کے رہنے والے اس وقت جو وہاں تھے, بعد میں ان کو نکالا گیا, تو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آج کا دن منائیں, کیونکہ موسیٰ کی خوشی منانے کا حق ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. فقاموا وامر بالصيام, یہ حدیث کے الفاظ ہے. خود نبی پاک نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو, اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ سال 9 اور 10 کا رکھنا, یعنی یہودیوں سے مخالفت ہو جائے یہ ایک دن کا رکھے ہیں تم 2 دن کا رکھنا, تاکہ ان کی مکمل شباہت نہ ہو. لیکن اس سے پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن فرعون سے نجات ملی اس دن کا منانا نبی پاک نے بتا دیا کہ وہ دن جس پر اللہ کے کسی بندے کو نعمت ملی ہے تو وہ دن اللہ کا دن ہے, اس کا منانا غلط نہیں. اندازہ کیجئے جس دن فرعون سے نجات ملے وہ دن منانا تو جائز ہو, اور جس دن ساری کائنات کو کفر و شرک سے نجات ملے, ظلمت سے نجات ملے, برائی سے نجات ملے, اور اس کا نجات دہندہ نبی پاک تشریف لائے, تو اندازہ کرو اس دن کا منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کے بارے میں انکار کرتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں. اگر وہ اس دن خوشی نہیں مناتے تو نہ منائے, ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں, نہ مناؤ, کیونکہ جن کو خوشی ہوگی وہی منائیں گے, جن کو نہیں ہوگی وہ منا سکتے نہیں. سیدھی سی بات ہے, تو ہمیں خوشی ہے, ہم مناتے ہیں, مناتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ مناتے رہیں گے. رہتا نہیں ان کا چرچا رہے گا, یہ ذکر ختم ہو سکتا نہیں. رہے گا تمہیں ان کا چلتا رہے گا, پر آپ ہو جائے جل جانے والے. وسلم ان بند کرنے والوں نے بڑی کوشش کی مگر خود بند ہو گئے, نبی کا میلاد بند نہیں ہو سکا نہ ہی ہو سکے گا, یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھے گا. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کے دن خاص ہے, ہر دن اللہ کا دن ہے, لیکن جو دن یہاں پر مراد ہے وہ دن خاص ہے. عجیب بات ہے, میری کتاب آپ نے شاید دیکھی ہوگی اسلام کی پہلی عید, اس میں یہ حوالہ موجود ہے. جنوبی افریقہ میں دیوبندیوں نے پوسٹر چھاپا کہ اللہ کے دن جو ہے ان سے مراد لوگ میلاد النبی لینے لگ گئے, معراج لینے لگ گئے. یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ جو پہلی قوموں پر دن آئے تھے, بنی اسرائیل پر جب من و سلوا اترا, یا قوم عاد و ثمود کے جو دن تھے بس وہی دن تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ غیر مسلموں میں رہ کر اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں. وہاں پر ہندو ہولی مناتے ہیں, عیسائی ایسٹر مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں, یہ مسلمان کہلانے والے دیوبندی وہاں بھی کرسمس بھی مناتے ہیں, ہولی بھی مناتے ہیں, ایسٹر بھی مناتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے زیادہ مناتے ہیں, اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں. اور ہم اگر میلاد النبی منانے کے لیے کہہ دیں تو یہ جناب شور مچانے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں صرف چہ ہے نبی پاک, دشمنی ہے ان کو حضور سے محبت, ورنہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے. آپ ان کے سامنے شیطان کا تذکرہ کرو ان کو مرچیں نہیں لگیں گی, آپ ان کے سامنے کافروں کا تذکرہ کرو ان کو مرچیں نہیں لگیں گی, آپ ان کے سامنے نجدیوں کا ذکر کرو ان کو مرچیں نہیں لگیں گی, کافروں کا غیر مسلموں کا جس مرضی قوم کا ذکر کر لو مرچیں نہیں لگیں گی, جہاں نبی پاک کی شان بیان کرو گے ان کو مرچیں لگنی شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ واضح علامت یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی پاک کی محبت, کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ تو محبوب کا ذکر پسند کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. آپ کو میں محبت کے بارے میں گزشتہ جمعہ تفصیل سے سنا چکا ہوں, محبت والوں کی کیا شان ہے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. وہ مجنو جس کو لیلا سے محبت تھی وہ ہر وقت لیلا 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 کرتا تھا, انگلیوں کو قلم بنا لیتا تھا, ہوا کو کاغذ بنا لیتا تھا, لکھ رہا لیلا زمین پہ, لکھ رہا لیلا جہاں اس کا دل جو سوال کرے جواب میں وہ صرف لیلا کہتا تھا. وہ آج بھی دنیا کے سامنے لوگ کا اس قصے کو آپ پرزی کہو یا حقیقی کہو, اس کو تو اتنی محبت کہ وہ اپنے محبوب کا نام جپ رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ایمان والے کہلائیں جس نبی کا کلمہ پڑھے اور یہ بھی سمجھے کہ اس نبی کی خاطر اللہ نے کوئی کائنات بنائی, جو اللہ کا عزیز ہے اس کا ذکر ان کو اچھا نہ لگے تو پھر دشمنی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی جانتے ہیں, بلکہ وہ تو کہتے ہیں سوتے ہوئے ان کا ذکر کریں, اٹھتے ہوئے ان کا ذکر کریں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آلے آلہ کہتے ہیں. محبت والے تو ہر وقت ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو ان کا ذکر پسند نہیں تو پتا چلا ان کو محبت نہیں. اور جس کو نبی سے محبت نہیں وہ کہاں کا مومن ہے, وہ کیسا مومن ہے, اس کا کیا تعلق ہے ایمان سے؟ کیونکہ جو نبی سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن کہلا سکتا نہیں. سی بات, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں, ایام اللہ ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں, مگر یا اللہ نے جن دنوں کو اپنا دن فرمایا ان سے خاص دن مراد ہے. کون سے دن مراد ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بات بتائی ہے, پھر بتا دیتا ہوں. ایک عام کاغذ ہوتا ہے اور ایک نوٹ ہے, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی. اچھا, کیسا فرق ہے کہ سادہ کاغذ آپ پھینکی دیتے, نوٹ والا کاغذ پرانا ہو جائے پھٹ جائے آپ پھینکتے نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں, میں اس سے بھی زیادہ کڑوی بات کروں. یہ جس کو آپ بندی کہتے ہیں, جمع دار کہتے ہیں, جھاڑو دینے والا, سویپر کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا لفظ, وہ جس برتن میں پانی پیے یا کھانا کھائے آپ اس برتن میں کھا بھی لیتے ہیں؟ نہیں کھاتے. اس کو ہاتھ بھی لگانا آپ اچھا نہیں سمجھتے, فوراً ہاتھ دھویں گے آپ اپنے اگر لگانا پڑ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن نوٹ وہ بھی دے تو آپ لے کے جیب میں ڈال دیتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں, اس سے اندازہ کرنے کے نوٹ کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی ہے. آپ نوٹ کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ لینا ہو کچہرا ہو, پاک کے ہاتھ سے ملے ناپاک کے ہاتھ سے ملے, مسلمان سے ملے غیر مسلم سے ملے, نوٹ لے کر آپ جیب میں ڈالیں گے ہاتھ بھی نہیں دھوئیں گے آپ. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس سے اندازہ کر لیں نوٹ کتنا اہم ہے آپ کے لیے. حالانکہ کاغذ کی کاغذ ہے, نوٹ کی کاغذ ہے, مگر نوٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے تو اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے, اس کی قیمت آپ کو معلوم ہو گئی. سرکاری مہر کی وجہ سے ارے سمجھنے کے لیے بات کی ہے, سارے دن اللہ کے ہے مگر جن دنوں پر قدرت کی مہر لگ گئی ہے وہ دن بھی خاص دن ہے. اللہ سارے دن اللہ کے ہیں, ساری راتیں اللہ کی ہیں. اگر کسی کاغذ پر سرکاری مہر لگ جائے تو وہ کاغذ اہم ہو جاتا ہے, تو جس دن رات پر اللہ کی مہر لگ گئی وہ دن رات بھی خاص ہو گئے, وہ اہم ہو گئے, وہ اب عام دنوں جیسے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اگر اس کے بعد صبح رہ گیا کسی کو تو وہ بولے تو میں اس کو اور مزید واضح کر دوں, ان دنوں پر موڑے لگ گئی تو یہ جو اللہ کے دن ہیں ان سے مراد وہ خاص دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنی کوئی نعمت نازل فرمائی, کوئی نعمت عطا فرمائی, اور ان لوگوں کے لیے وہ دن جن پر ان کوئی عذاب ہوا. اب دونوں کی باتیں سامنے رکھے کہ کچھ لوگوں پر کسی دن میں عذاب ہوا, کچھ لوگوں پر کسی دن میں رحمت اور نعمت نازل ہوئی, تو آگے اللہ نے اس کی بات کو واضح فرما دیا. توجہ کریں, اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار. اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو. کیا مطلب؟ کہ صبر بھی کرنا ہے شکر بھی کرنا ہے. جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں وہ, اور جو نعمت پر شکر کرتے ہیں وہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے. اگر ہم مصیبت پر صبر کریں تو مومن, نعمت پر شکر کریں تو مومن, اور اگر ان دونوں حالتوں میں ہماری کوئی حالت نہیں تو اپنے ایمان کو تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہمارا ایمان ہے کیا. ان لوگوں کو دیکھیے, اگر انہوں نے جن پر آزاد ہوا آزاد کے باوجود اللہ کو نہیں مانا, اللہ کو تسلیم نہیں کیا, وہ لوگ آج بھی خراب ہو رہے ہیں. تو یہ تو صبر کرنے والا شکر کرنے والا مومن ہے. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر آپ کسی دن میں اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں تو اس کا ثبوت اگر کوئی مانگے تو یہ تو قرآن میں موجود ہے. پہلی بات تو میلاد کی پتا چل گئی کہ اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے اس کو اللہ کا دن سمجھ کے منانا یہ کوئی غلط بات نہیں. دوسری بات کیا پتا چلی؟ جس دن کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت ہو جائے وہ دن اللہ کا دن ہو جاتا ہے. وہ دن کس کا دن ہو جاتا ہے؟ اگر آپ یہاں پر اس بات کو نہ مانے اور کہیں کہ نہیں جی اللہ کا دن ساری اللہ کے دن ہے وہ خاص ہو جاتا ہے, تو اس کا ثبوت تو مل گیا کہ خاص دن مراد ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بندے کی نسبت کی وجہ سے اس دن میں کوئی کمی یا بڑائی نہیں آتی, کوئی خوبی نہیں آتی, تو میں پوچھنا چاہوں گا قرآن میں اللہ نے کیوں ذکر فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت کیوں فرمایا؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اور وفات کے دن پر اللہ نے سلام کیوں بھیجا؟ سورہ مریم 16 پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور دنوں کا ذکر, ان کا ذکر کیوں فرمایا؟ اگر کسی دن کی نسبت کا کوئی بیان نہیں تو یہاں اپنے انبیاء کے نسبت سے اللہ نے دنوں کا ذکر کیا. تو جب اللہ کے کسی پیارے سے نسبت ہو جائے تو نسبت کی وجہ سے چیز کو اہمیت ملتی ہے. جتنی نسبت اہم ہوگی, جتنی نسبت اونچی ہوگی, اتنا ہی درجہ بھی بلند ہوگا. اگر نہیں مانتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کے جسم کا غلاف ہے نا, اس نے آپ کے جسم کو ڈھاکا ہوا, اور ایک وہی کپڑا جو آپ اپنے جسم پر پہنتے ہیں اسی کا آپ قرآن شریف کا غلاف بنا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ قرآن کریم کو غلاف کی ضرورت ہے نہیں, لیکن غلاف آپ کیوں کراتے ہیں؟ تعظیم کے لیے, اس کتاب کو دوسری کتابوں سے نمایاں اور الگ رکھنے کے لیے, اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی اپنے کپڑے کو چوما؟ قرآن شریف کے غلاف کو چومتے ہیں کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟
یہ جو کپڑے آپ نے لینے ہوئے یہ صرف آپ کے جسم سے لگے ان کی نسبت آپ کے جسم سے ہے
اور قرآن شریف کے خلاف کی نسبت قرآن سے ہے، قرآن کی نسبت اللہ سے ہے، جتنی نسبت بلند ہوتی جائے گی اتنی ہی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اللہ والے کی قبر کے خلاف کو کیوں چوم لیتے ہیں کہ وہ اس کی قبر کا خلاف ہے اور وہ قبر اللہ والے کی ہے، بات تو اللہ تک ہی جاتا ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، نسبت کی بات ہے تو جہاں نسبت آئے گی اس نسبت کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ تو جن دنوں کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو گئی وہ دن بھی عام دن نہیں رہے، وہ دن بھی خاص دن ہو گئے۔ وذکر ہوں گے ایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب اس میں دو باتیں ہو گئی، تیسری بات میں بتا چکا کہ جہاں اس سے مراد قوم عاد قوم سمود وغیرہ پر عذاب کے دن بھی مراد ہے، یا بنی اسرائیل پر من و سلوا نعمتیں جو نازل ہوئی وہ دن مراد ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتا کیا چلا کہ جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی وہ دن اللہ کے دن ہے۔ تو اب ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم پر کیا کیا نعمتیں، جس دن قرآن اترا وہ دن بھی ہمارے لیے اللہ کا دن، جس دن نبی پاک آئے وہ دن بھی اللہ کا دن، جس دن نبی پاک کو معراج ہوئی وہ دن بھی اللہ کا دن۔ تو ہمیں یہ سب یاد رکھنا ہے، یہ دن اللہ کا دن ہے اور اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ ان دنوں کو منانا، ان دنوں میں جلسے کرنا واؤ کرنا، لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد کروانا، ان دنوں کا منانا غلط نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، قرآن سے ثابت۔ اللہ نبی کو فرما رہا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو اس دن کا یاد دلانا یہ غلط بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار و منکرین پر جو منکر ہیں، کافر ہیں، بےمان ہیں، عذاب کی تاریخوں کو، ان پر عذاب کی تاریخوں کو، اور جو نیک ہیں، ابرار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان پر انعامات کی تاریخوں کو اللہ کی نشانیاں فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ کی نشانیاں۔ اس سے پتا چلا کہ نیکوں پر اللہ کی نشانیاں نازل ہوتی ہیں یا نیک بھی اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر مجھے اجازت دے تو ایک مسئلہ اور کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس سے کسی تاریخ کا تعین کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ لازمی بات ہے، ہم جس دن کا ذکر کریں گے کہ آج کے دن فلاں نعمت ہوئی تو اس خاص تاریخ کا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں دن کا تقرر نہ کرو، دن فکس نہ کرو، خاص طور پر کسی دن کا فکس کرنا بھی، ہاں تو دن کے فکس کرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ لازمی بات ہے، میں اگر یہ کہوں کہ یوم عاشورہ اس دن میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور صرف اتنا ہی کہوں کہ ایک دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو کس دن ملی؟ جب اس دن کی تاریخ لوں گا، اس کا بیان کروں گا تو خاص دن میں بیان ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ خاص دن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اگر دن مقرر کر لو تو شرک ہو جاتا ہے، دن کا واجب فرض کرنا ہم ضروری نہیں کہتے، کسی دن بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو جاتا فرض نہیں، لیکن یہاں سے پتا چل گیا کہ اس خاص دن میں اس کا بیان یہ ہرگز غلط نہیں۔ جو لوگ اس کو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ اس سے تو ہمیں یہ ثبوت مل گیا کہ خاص دن میں اس کا اہتمام کرنا، اس کو منانا، یہ قرآن سے ثابت ہے، خاص دن کا ہم انکار کر سکتے نہیں۔ یہ بھی ہمیں یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو ان کا ذکر کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو، اور یا پھر یہ کہ ان تاریخوں میں خاص طور پر عبادت کرو کہ روزانہ تو کرتے ہو مگر ان دنوں میں خاص طور پر کرو، کیونکہ یہ اللہ کے دن ہیں، اور جو اللہ کے دن ہوں لازمی بات ہے ان میں جو نیکی کی جائے گی اس کا درجہ بھی زیادہ ہوگا تو عام دنوں کے برابر نہیں. جیسے شب قدر آپ مناتے ہوئے عبادت کریں تو اس ایک رات میں جو عبادت کی جائے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. تو جب اللہ کے دن میں جس کو اللہ اپنا دن فرما رہا ہے تو اللہ کے دنوں میں جب یہ نیکیاں کریں گے تو یقیناً ان کا درجہ عام دنوں سے بہتر. وہ لوگ جو انکار کریں کہ نہیں جی یہ دن نہیں ہے تو ان سے پوچھو پھر ایک خاص تاریخ میں اپنے دارالعلوم کا جشن کیوں منایا تھا؟ اگر تاریخ مقرر کرنا اور اس خاص تاریخ کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو تم نے اس خاص تاریخ کو 100 سالہ جشن کیوں منایا تھا؟ اپنے مفتیوں کی برسیاں تم خاص دنوں میں کیوں مناتے ہو؟ اسی دن کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو دن کا بھی ثبوت ہو گیا خاص دن کا, مگر یہ جو خاص حالے کا منانے کی خاص طریقے سے منانا یہ تو درست نہیں. تو ان سے پوچھو کیا شب قدر جس طرح مناتے ہو صحابہ نے اس طرح منائی تھی؟ تم لوگوں جس طرح بتیاں مناتے ہو کیا صحابہ نے اس طرح بتیاں منائی تھی؟ اس طرح پوسٹر چھاپے تھے, کانفرنسیں کی تھی, ہوٹل بک کیے تھے؟ تو جب تم اپنے لیے کرتے ہو اور ہم طریقہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہو تو صرف میلاد کے معاملے میں کیوں تمہیں پھر مرچیں لگتی ہے؟ اس سے صاف بات ایسے ہوتی ہے کہ تم جو مرضی کر لو وہ جائز, اور ہم جو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق کریں وہ بھی تمہارے نزدیک ناجائز. تو اس کا نام دین نہیں, اس کا نام انصاف نہیں ہے, یہ تمہارا دل ہے اور ظالموں کو اللہ ہدایت دیتا. ان کا اس طرح سے اعتراض کرنا یہ ان کی جہالت ہے, اور ہمارے طریقوں کے مطابق ان کا عمل کرنا یہ ہماری صداقت کی دلیل ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بزرگوں کی یادیں منانا, خاص تاریخوں میں ان کی یاد کو باقی رکھنا, ان کا تذکرہ کرنا, اس کی یاد دہانی کرانا لوگوں کو, اور ان دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام وغیرہ کرنا یہ غلط نہیں ہے, یہ ہرگز ہرگز غلط نہیں, قرآن کے بیان کے مطابق ہے. لہذا ہم اہل سنت و جماعت جو ایام اللہ مناتے ہیں, اللہ کے دن جو مناتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم ہرگز غلط کرتے نہیں. میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کر دی کہ یہ بیان آیا, کسی کو شبہ نہ رہے. لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں آپ سے کہ بتاؤ بھائی میلاد صحابہ نے منایا, تو صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے. اس وقت کی ضرورت اور تھی, اب ضرورت اور ہے. اس وقت یہ اولیاء کے کتنے مجامل نہیں تھے. خود گاندھی نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر چیز بنیاد ہوتی ہے اسی کو آگے کرنے کے لیے اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ طریقہ غلط نہیں ہوگا, بشرطے کہ اس کی اصل اور ضرورت موجود ہو. تو اب دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے, اس کے لیے کتنے نئے طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے, ان طریقوں کو یہ بھی اپنائے ہوئے ہیں. تو حضور کی تعظیم جو ہے وہ ہم پر فرض ہے. اس کے لیے اگر موجودہ ماحول کی مناسبت سے کوئی نیا طریقہ بھی ہوگا مگر اس کی اصل موجود ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. اللہ والوں کی تعلیم کا ذکر قرآن میں ہے, اللہ والوں سے محبت کا ذکر قرآن میں ہے, پھر ایام اللہ منانے اور ان کی یاد دہانی کا ذکر قرآن میں ہے. تو اب اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. تب انکار کرتے ہیں وہ لوگ, اپنا نقصان کرتے ہیں, اور جو لوگ ان دنوں کو مناتے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں. آگے چلیے, اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں, صبر والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اس کا مختصر بیان کر دوں 2-3 منٹ میں, آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, موسم کی وجہ سے بھی کہ آپ کو جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. بہتی جو ہے صاحب ایمان نے اس کو ذکر کیا ہے, توجہ سے سنیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان. بہتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دو حصوں کے مجموعے کا نام ہے, آقا صبر اور آقا شکر. مومن کو صابر بھی ہونا چاہیے, مومن کو شاکر بھی ہونا چاہیے. صابر صبر کرنے والا, شاکر شکر کرنے والا. مسلم نے اور حضرت احمد میں حدیث پاک موجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. سنیں کیا مطلب, مومن کے سوا کسی اور کو کوئی چیز نصیب نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اس کو خوشی پہنچے, اس کو خوشی پہنچے تو یہ کیا کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. اور اگر اسے دکھ پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے, اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا چلا, دکھ میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خوشی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, شکر. ایک حدیث اور سن لیں, اس کے بعد میں گفتگو سمیٹتا ہوں. بہتی میں ہی روایت موجود, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب حالت ہے, اگر اس پر مصیبت آئے تو ثواب کی امید رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے. کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں اس پر صبر کروں, اللہ مجھے ثواب دے گا, مجھ سے راضی ہوگا, اور بھلائی پہنچے خوشی پہنچے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے, شکر کرتا ہے. تو مومن کو ہر بات میں ثواب دیا جاتا ہے, بلکہ سنیں فرمایا مومن جو لقمہ, حلال لقمہ, جائز لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھتا ہے اس کو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. یہ صرف نبی پاک کی نسبت کا پیغام ہے, یہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ طاقت ملی, ہم نے خود کوئی کمال نہیں, یہ سب ان کی برکتیں ہیں, یہ سب ان کا صدقہ ہے. تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اونچی کہیے گا ذرا شکر بھی کرنا چاہیے. نہ شکرے نہ بنے ہم, اللہ نے اپنے حبیب کی نسبت عطا کی ہے, ساری عمر اس کا شکرانہ ادا کرتے رہے, کرتی حق ادا ہو سکتا نہیں. تو محبت سے ان کی بارگاہ میں اگر ہم عطیہ پیش کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کوئی احسان کر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں, جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا یہ شکرانہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. نہیں آپ کو ملا نصیر الدین کے نتیجے کے مطابق صبر و شکر نہ سمجھ لیجیے گا, کہ ملا نصیر الدین نے کہا کہ آج میں درد سن کے آیا ہوں. مولوی صاحب کہہ رہے تھے صابر بھی بخشے جائیں گے اور شاکر بھی بخشے جائیں گے, یعنی صبر کرنے والے بھی اور شکر کرنے والے بھی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ میری صورت اچھی نہیں, میں بدصورت ہوں, تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے تو بھی بخشی جائے گی, تو خوبصورت ہے میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں تو بھی بخشی جائے گی, میں بھی بخشا گیا تو بھی. سنگوں والا معاملہ نا آپ سمجھ لیجیے گا, یہ اللہ کی نعمتوں پر یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طور پر صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ باقی بیان ہوگا.